سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، قلب مضطر ان کا عنوان ہے. وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب
شوق و جستجو
کو دیکھ کے آج حضرت والا رحم اللہ کی بہت یاد آئی. وہ دن بھی تھے جب آپ ہم سب وہاں جمع ہوتے تھے.
آپ نے یہ پڑھا نا ابھی تو حضرت میرزا رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت کی بیماری کے ایام میں یہاں بیٹھے ہوئے تشریف فرمائی تھی.
اچھا
وہ ساری باتیں یاد آ گئی میرزا رحمۃ اللہ علیہ کی آواز یاد آ گئی.
ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ارشاد فرمایا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے. اس میں ایک حکمت تو یہ تھی تاکہ ضعفائے امت کا عمل بھی موافق سنت ہو جائے اور وہ آسان صورت کو اختیار کر کے بھی اتباع سنت کا ثواب حاصل کر سکیں. سبحان اللہ. اور ایک لطیف حکمت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں تمام کمالات ہیں وہاں سب سے زیادہ عبدیت کی شان ہے اور یہ آپ کا سب سے بڑا کمال ہے. اور قوی شق کے اختیار کرنے میں گویا قوت کا دعویٰ ہے اور شق احون یعنی ہلکے کام کو اختیار کرنے میں عبدیت کا اظہار ہے کہ میں عاجز ہوں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے. اس میں ایک حکمت تو یہ تھی تاکہ ضعفائے امت کا عمل بھی موافق سنت ہو جائے اور وہ آسان صورت کو اختیار کر کے بھی اتباع سنت کا ثواب حاصل کر سکیں. اور ایک لطیف حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں تمام کمالات ہیں وہاں سب سے زیادہ عبدیت کی شان ہے اور یہ آپ کا سب سے بڑا کمال ہے. اور قوی شق کے اختیار کرنے میں گویا قوت کا دعویٰ ہے اور شق احون یعنی ہلکی شق کے اختیار کرنے میں عبدیت کا اظہار ہے کہ میں عاجز ہوں. ارشاد فرمایا ہے کہ درود ایسی طاعت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا ہے کہ درود ایسی طاعت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب کے لیے جو درخواست کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا ہے کہ درود ایسی طاعت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست رحمت ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق تعالی کے محبوب ہیں اور محبوب کے لیے جو درخواست کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم بادشاہ سے شاہزادے کے متعلق ایسی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ خود اس کے لیے کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی سفارش کیوں رد ہوگی. واہ واہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم بادشاہ سے شہزادے کے متعلق ایسی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ خود اس کے لیے کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی سفارش کیوں رد ہوگی. ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن ہیں اور سب سے بڑے محسن ہیں. یہ جان کر خود بخود تقاضا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ادا کریں جس کا اقل درجہ یعنی سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کو دعا دیں. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے جذبہ شکر کو پورا کرتے ہیں مگر اس پر ثواب کا بھی وعدہ ہے تاکہ ثواب کو سن کر امت پر زیادہ سہولت ہو جائے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں اور سب سے بڑے محسن ہیں. یہ جان کر خود بخود تقاضا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ادا کریں جس کا عقل درجہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کو دعا دیں. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے جذبہ شکر کو پورا کرتے ہیں مگر اس پر ثواب کا بھی وعدہ ہے تاکہ ثواب کو سن کر امت پر زیادہ سہولت ہو جائے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے لالچ, کوئی چیز اس کے بدلے ملتی ہے تو اس کو ذوق و شوق سے کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے احسان پر احسان فرمایا ارشاد فرمایا کہ ترک معاصی یعنی گناہوں کے چھوڑنے کا علاج اصل ہمت ہے. ارشاد فرمایا کہ ترک معاصی کا علاج اصل ہمت ہے, اس کی اعانت یعنی مدد کے لیے اکثیر صحبت ہے. ارشاد فرمایا کہ ترک معاصی کا علاج اصل ہمت ہے اور اس کی اعانت کے لیے اکثیر صحبت یعنی صحبت اہل اللہ. دوسرے شخص کی صحبت کی برکت سے ہمت میں تقویت ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ عادت ہو جاتی ہے, مگر اب بجائے ہمت کے لوگوں کو اول تلاش ہوتی ہے وظیفے کی. یہ غلطی بتلانے والوں کی ہے کہ امراض باطنی کے علاج کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے, لیکن ہمت کو چھوڑ کر وظیفوں کی طرف اس لیے دوڑتے ہیں کہ ہمت کی تو کوئی صورت محسوسہ نہیں تو لوگوں کی نظر میں اس سے امتیاز نہیں ہوتا, اس لیے اس سے بھاگتے ہیں اور رات کو جاگنے اور وظیفہ پڑھنے کو بزرگی سمجھتے ہیں, کیونکہ اس صورت کے محسوس ہونے سے اس کی شہرت ہوتی ہے. یعنی نفس جو ہے ایسا مکار ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ چرا لیتا ہے, حرام لذت چرا لیتا ہے, شہرت اور جاہ کا اس میں مرض چھپا ہوتا ہے. مثلا ان باتوں کی شہرت نہیں ہوتی کہ فلاں شخص کینہ نہیں رکھتا, غیبت نہیں کرتا, غصے کو ضبط کرتا ہے. چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تھے اور سب کے ساتھ اٹھ جاتے تھے, کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ کتنا کھایا اور کھاتے وہی ایک چپاتی یا ڈیڑھ چپاتی. جب یہ ملفوظ سنتا ہوں تو ہمارے حضرت میر صاحب رحم اللہ یاد آ جاتے. یہ کھانے کے وقت اتنا ہنگامہ ہوتا تھا, ذرا کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو ناراضگی, ذرا ڈھکنا بھی پتیلی کا کھلا رہ گیا تھوڑی دیر تو بس پھر خیر نہیں ہے. اتنا اہتمام فرماتے تھے کھانے کا اور بڑھیا سے بڑھیا کھانا. اور اس کو حضرت نے تو حضرت کی ڈائری بھی تھی, آپ کو معلوم ہوگا کھانے پکانے کی ترکیبیں اس میں تھی. میر صاحب رحم اللہ خود حضرت کو پکا کے کھلایا کرتے تھے, تو اس میں ناپ تول کا اتنا زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا, ناپ تول کے اندر اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ الحمدللہ ہمیں بھی توفیق ہوئی پکانے کی کچھ حضرت کے حکم پہ. تو حضرت ہمیں بتایا کرتے تھے دیکھو چھوٹی چائے کی چمچی, چھوٹی چائے کی چمچی میں اور اس کا لیول برابر کر کے زیرا, اور فلاں چیز اتنی فلاں چیز اتنی. تو بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذوق تھا, اعلیٰ کھانا کھانا, گرم کھانا کھانا, اس کے متعلق احادیث بھی ہیں. اور ہمارے استاد صاحب جو استاد حدیث ہیں میرے مفتی انوار الحق صاحب دعوان برکاتہم, تو وہ تو اور زیادہ کیونکہ وہ عالم بھی تھے مفتی بھی تھے تو وہ حضرت کے خادم خاص تھے. تو یہاں جب مجھے پڑھاتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث جو ہے میر صاحب رحمۃ اللہ کا یہ عمل تھا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا یہ عمل تھا. تو ایسا مزہ آتا ہے کہ وہ کیا اب وہ ہے نہیں تو اب ایک کفے افسوس ملنا. تو یہ ہے کہ بھائی ابھی ہم اپنے مشائخ کی قدر کر لیں, ہمارے جو مشائخ ہیں جو کاملین ہیں تو وہ ہر عمل ان کا جو ہے وہ عین سنت کے مطابق ہے, اور کیسا ذوق ہے ان کا. تو وہ جو ہے کھانے کا اتنا اہتمام, لیکن اگر غور کرو تو کھانا کتنا تھوڑا نکالتے تھے اور ایک چپاتی مشکل سے کبھی سوا چپاتی ڈیڑھ چپاتی, یہی ان کا عمومی طور پر کھانا یہی تھا. کبھی کبھار جو ہے کوئی ایسی چیز ہوئی تو انہوں نے زیادہ کھا لی, ورنہ زیادہ تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. پر اہتمام خوب تھا, اس سے ایسا لگتا تھا کہ بستا نہیں ہڈیا کتنی کھڑا کھڑ کھڑ کر رہی ہے, لیکن حقیقت اس کی یہی تھی جیسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا ذوق تھا. اسی طرح پانی خوب ٹھنڈا پیت کرتے تھے اور کھانا جو ہے خوب گرم کھاتے تھے. حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میر صاحب کا مزاج عجیب ہے کہ پانی اتنا یخ ٹھنڈا پیتے ہیں لیکن نہاتے گرم پانی سے. چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحم اللہ سب کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تھے اور سب کے ساتھ اٹھ جاتے تھے, کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ کتنا کھایا اور کھاتے وہی ایک چپاتی یا ڈیڑھ چپاتی. اسی وجہ سے ان امور میں شہرت نہیں ہوتی, اور بعض لوگوں نے گیہوں کھانا چھوڑ دیا ان کی شہرت ہو جاتی ہے. مگر سنت یہی ہے کہ کوئی بات امتیاز کی نہ کرے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ گیہوں کی روٹی ہو گھی سے چپڑی ہوئی, پھر جب تیار ہو کر آئی تو اس میں گھی جو لگایا تھا اس میں کچھ بو تھی. تحقیق سے معلوم ہوا کہ جس کپی میں گھی تھا وہ سوسمار یعنی گوہ کے چمڑے کی تھی. اس زمانے میں ایسی انہی چیزوں کو سکھا کر اس میں یہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی تھیں, تو اس کے چمڑے کی تھی, لہذا آپ نے نوش نہیں فرمائی اور دوبارہ اس کی تیاری کا اہتمام بھی نہیں فرمایا اور دل چاہنے کو صاف فرما دیا. اللہ, آج کل ممتاز لوگ ایسے اظہار کو عیب سمجھتے ہیں, وہی خرابی امتیاز کی ہے. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ سب چیز جو آتی تھی کھاتے تھے مگر قلیل. اس قدر کے نام تو ہوتا کھانے کا مگر نہ کھانے کے برابر. یہی ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ, ہم نے حضرت والا رحمہ اللہ کو نہیں دیکھا, صحت کی حالت میں ہم بعد میں آئے, لیکن میر صاحب رحمۃ اللہ کے وہی عمل ہوا کرتا تھا جو حضرت والا رحمۃ اللہ, عین وہی. رنگ تھوڑا الگ تھا اور وہ بھی اس میں بھی جو ہے مصلحت تھی, کیونکہ شیخ کے آگے جو ہے ان کا رنگ دوسرا تھا, اور جب شیخ دنیا سے چلے گئے تو پھر سب ظاہر ہوا. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی ایک کیفیت تھی کہ سب چیز جو آتی تھی کھاتے تھے, مگر قلیل اس قدر کے نام تو ہوتا کھانے کا مگر نہ کھانے کے برابر. یہ سخت مجاہدہ تھا, تھوڑا کھانے سے بالکل نہ کھانا اور روزہ رکھ لینا آسان ہے. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ عمرا کے آنے پر ان کی خاطر کرتے تھے, فرش وغیرہ بچھوا دیتے تھے, چائے تیار کراتے تھے. یہ طریقہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سنت کے موافق تھا. ہر شخص کی عزت اس کے درجے کے برابر کرنی چاہیے, اس سے شہرت کم ہوتی ہے, ورنہ لوگ نہ معلوم کیا کیا خیال کرتے ہیں. سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک کام سنت کے مطابق کرتا ہے مگر اس کو نہ اس کا سنت ہونا معلوم ہے, نہ اس نے اتباع سنت کی نیت سے کیا, تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ثواب تو بغیر نیت کے نہیں ملے گا, مگر موافقت سنت کی برکت سے پھر بھی محروم نہ رہے گا. سبحان اللہ. اس کی دلیل بھی ابھی میرے دل میں آئی, آپ اگر تصدیق کر دیں کہ کافروں نے اسلام کے اصول لے لیے تو دنیا کی راحت اٹھا رہے ہیں, یہ ملفوظ حکیم الامت کا ہی ہے, دنیا کی راحت وہ اٹھا رہے ہیں, وہی سنت کی برکت دنیا میں اٹھا رہے ہیں, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ٹھیک ہے نا یہ بات. سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک کام سنت کے مطابق کرتا, اسی سے علم کی دولت کی اہمیت معلوم ہوئی کہ علم حاصل ہونے سے, یہی علمی ہونے سے سنت پہ عمل کر سکتا ہے, علم نہ ہوا تو جاہل رہے گا اور ثواب پہ محروم رہے گا. سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک کام سنت کے مطابق کرتا ہے مگر اس کو نہ اس کا سنت ہونا معلوم ہے, نہ اس نے اتباع سنت کی نیت سے کیا, تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ثواب تو بغیر نیت کے نہیں ملے گا, مگر موافقت سنت کی برکت سے پھر بھی محروم نہ رہے گا. سبحان. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به ولیس شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنۃ الا قد نہیتکم عنہ وان الروح الامینہ وفی روایت وان الروح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستکمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته رواه في شرح السنه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور رکھے مگر وہ جس کا میں نے تم کو حکم دے دیا ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور رکھے مگر وہ چیز جس سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے. اور جبریل نے علیہ السلام میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا, پس جب ایسا ہے کہ جو رزق مقدر کیا ہے پہنچنے والا ہے تو خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یعنی بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, اور رزق کے حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو, اور رزق پہنچنے میں تاخیر کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کو گناہوں کے ارتکاب سے حاصل کرو, اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں اور کشادگی اور دولت میں دیکھو تو وہ نعمت اس کے لیے عذاب ہے, نعمت نہیں. اسی طرح کا مضمون ایک حدیث میں احقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی نظر سے گزرا, حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے وہ بندے کے لیے نعمت ہے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ اس بندے کے لیے مصیبت ہے۔ احقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عارف محقق نے کسی صوفی کو دیکھا کہ اس نے لذیذ شوربے کو زہد کے خلاف سمجھ کر اس میں پانی ملا دیا اور بے مزہ کر کے کھایا۔ محقق عارف نے فرمایا کہ یہ صوفی اگر عارف ہوتا تو ایسا نہ کرتا، لذیذ شوربہ کھاتا اور اس کے دل میں ہر لقمے پر شکر نکلتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے شکر نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں عورتوں کی نماز میں مردوں سے خاص فرق ہے۔ عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے مردوں کی طرح، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے، سینے پر ہاتھ باندھے اور دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، مردوں کی طرح چنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے، رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے، انگلیوں کو کشادہ نہ کرے، دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھے اور دونوں پیروں کے ٹخنے بھی بالکل ملا دے، سجدے میں پیر کھڑے نہ کرے، بلکہ یعنی مردوں کے لیے ہے کہ دونوں پیر کھڑے ہونے چاہیے، انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہونی چاہیے، عورتوں کے لیے ہے کہ سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو دونوں پہلو سے ملا دیں اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں، قعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیں اور ہاتھ کی انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعات معراج شریف میں راوی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ثنا کی اور فرمایا کہ تم نے سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں بھی اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں، جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر دینی ضروری امر کا بیان ہے، خواہ صراحتن ہو یا خواہ اشارتن، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع دین کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور میری امت کو امت عادلہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں یعنی رتبے میں اور آخر بھی ہیں یعنی زمانے میں، اور میرے سینے کو فراخ فرمایا اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا، یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر۔ سبحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا کہ بس ان کمالات کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر فائق ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ألف بيننا وبين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واغزنا وارض عنا. اللهم انا نسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي فاقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اقرات اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه يا رب العالمين. كل خير لكل مسلم ومسلمه يا ارحم الراحمين. كل خير لكل مسلم ومسلمه. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إله العالمين سب کی گناہوں کو معاف فرما. اللہ اب تک کی غفلت کوتاہی سب کو معاف فرما. اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ پوری امت کے مسلمانوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں معافی کی بھیک دے دے. میرے اللہ معافی کی بھیک دے دے. مغفرت بے حساب فرما دے. اللہ ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے. اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو الہ العالمین اپنے کرم سے جذب فرما لے. یا اللہ اپنے کرم سے جذب فرما لے. الہ العالمین جذب فرما لے. اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بلائیں ہم سب کو عطا فرما. اللہ دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. ساعتن فساعتن متصاعدن متزائدن متبارکن درجات قرب عالی عطا فرما. اللہ ہمارے مشائخ کے احباب قدام اہل دولت قدر اور تمام احباب و قدام اور معاونین کو اے اللہ خوب خوب جزائے خیر عطا فرما. صحت و عافیت عطا فرما. رزق روحانی رزق جسمانی میں مالا مال فرما. اللہ مالا مال فرما. دونوں جہان کی نعمتیں اور بھلائیاں سب کو عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. دنیا سے چلے گئے والدین اور رشتہ داروں سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اللہ بے حساب مغفرت فرما. ان کے درجات بلند فرما. اللہ روزی میں کشادگی وسعت اور برکت عطا فرما. اللہ رزق روحانی رزق جسمانی میں مالا مال فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں بچے ہیں بڑے ہیں سب بیماروں کو اللہ تو اپنے کرم سے صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک محبت والے اللہ والے ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما دے. نیک صالح رشتے عطا فرما. اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو اپنے والدین کا ادب و قدر اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما. اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما. علماء اساتذہ کا ادب نصیب فرما. علماء مشائخ اساتذہ کی حفاظت فرما. ہر شر و فتنے سے اور حاضرین سے حفاظت فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اس مبارک ماہ کی برکت سے اس مقدس رات کی برکت سے. اے اللہ ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما. اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما. یا اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته